بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروگرام علم و حکمت میں خوش آمدید. میں ہوں محمد حسن الیاس. ناظرین کرام, متفرق سوالات کی نشست ہے. وہ سوالات جو ہمیں موصول ہوتے ہیں, خواہش ہوتی ہے کہ غامدی صاحب سے ان کا جواب لیں. نہ صرف یہ کہ جواب لیں بلکہ اس چیز کو بھی سمجھیں کہ سوالات کا جواب حاصل کیسے کیا جاتا ہے, جو بھی اعتراضات جو بھی اشکالات ہوتے ہیں ان کی تحلیل کیسے ہوتی ہے, ان کے آرگومنٹ ان کی بنا استدلال کو ڈسکور اور ڈھونڈا کیسے جاتا ہے. ان سب موضوعات پر ہم یہ چاہتے ہیں کہ غامدی صاحب سے سیکھنے سمجھنے کے سلسلے کو جاری رکھیں. اسی سلسلے کو آج آگے بڑھاتے ہیں. سابق ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے جناب جاوید احمد غامدی صاحب. السلام علیکم غامدی صاحب.
وعلیکم السلام.
آپ سب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. آج کی نشست کا پہلا سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے, ہمارے ہاں مسلمانوں میں عمومی طور پہ یہود کے بارے میں ایک بہت نگیٹو تصور پایا جاتا ہے. بحیثیت قوم ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے یہود تو ہیں ہی مسلمانوں کے دشمن اور وہ ان پہ غلبہ حاصل کرنا چاہتے ہیں, جبکہ دوسری طرف دنیا پہ جب ہم نظر دوڑاتے ہیں تو جدید ایجادات ہوں مادی ترقی کی راہ میں یا پھر انسانیت کی خدمت کی بات ہو یا اخلاق اور علم کی بات ہو, ہمیں ہر جگہ پہ یہود ممتاز نظر آتے ہیں. سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ آپ اکثر ہی فرماتے ہیں کہ یہود کو بحیثیت قوم اللہ تعالیٰ نے ایک عذاب میں مبتلا کیا اور قیامت تک وہ اس میں رہیں گے. ایک شخص جس نے یہود میں آنکھ کھولی, اس کو پتہ بھی نہیں کہ اس کے آبا نے پیچھے کیا کیا, وہ کیسے عذاب میں مبتلا ہو سکتا ہے؟ اللہ کی جو رسوائی ہے اس کے اوپر وہ نافذ ہو سکتی ہے؟ اور دوسرا یہ کہ اگر یہ اتنے اچھے لوگ عملی طور پہ نظر آتے ہیں تو پھر مسلمانوں کے ان کے ساتھ تعلقات کیسے ہونے چاہیے؟ ہمارا اصل میں ان سے پرابلم ہے کیا؟
ہمارا ان سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ اللہ کی مخلوق ہیں, انسان ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں ہمیں قرآن مجید میں یہ بتایا ہے کہ وہ اللہ کی منتخب قوم تھے. وہ ذریت ابراہیم ہے, سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں. اور جب اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کا انتخاب کیا تو اس کے ساتھ یہ بھی بتاتے ہیں کہ وَلَقَدْ اخْتَرْنَهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَىٰ الْعَالَمِينَ, یعنی ان کی صلاحیتیں, ان کا پس منظر, ان کو جو خصوصیات ملی ہیں, ان سب کو سامنے رکھ کر ہی اللہ نے ان کا انتخاب کیا ہے. سورہ بقرہ کو آپ پڑھیے تو کتنی جگہ پر ان کے اس انتخاب کے لیے فضلتکم علی العالمین کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں, یعنی دنیا کی ساری قوموں میں سے ان کا انتخاب کیا گیا اور انہیں فضیلت دی گئی. یہ فضیلت ظاہر ہے کہ کچھ خصائص, کچھ اوصاف کی بنیاد پر دی گئی ہے, اور وہ اوصاف اور خصائص ہیں جو کبھی علم میں نمایاں ہوتے ہیں, کبھی معاملات میں نمایاں ہوتے ہیں, کبھی تگودو میں نمایاں ہوتے ہیں, کبھی قومی زندگی کے بعد دوسرے خصائص میں نمایاں ہوتے ہیں. یہ چیز ان کے ماضی میں بھی دیکھی جا سکتی ہے, ان کے حال میں بھی دیکھی جا سکتی ہے, ان کے مستقبل میں بھی رہے گی. تو ان کی یہ حیثیت تو ایسی نہیں ہے جس کے بارے میں کوئی دو رائے قائم کی جا سکیں. یہ خود اللہ پروردگار عالم نے بیان فرمائی. دوسری چیز یہ ہے کہ ان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک میثاق تھا, یعنی جب پروردگار نے ان سے عہد لیا, ان کے آبا سے عہد لیا اور قومی حیثیت سے ان کو ایک ذمہ داری دی اور پھر یہ کہا کہ میں اب نبوت کو تمہارے ساتھ خاص کر رہا ہوں, اب تم ہی دنیا میں میرے دین کے علمبردار ہوگے, تم ہی توحید کا مرکز بناؤ گے اور یہ فلسطین کی سرزمین عالمی سطح پر یہ کردار ادا کرے گی, یہ ایک بڑی ذمہ داری تھی, بڑا انتخاب تھا. اس میں وہ ناکام ہوئے, اور یہ بھی نہیں کہ پہلے دن ناکام ہو گئے. ان کی ایک پوری تاریخ ہے جس میں انہوں نے بڑی سلطنتیں قائم کیں, انہوں نے خدا کے دین کی خدمت کی, اس کی ایک بڑی روشن تاریخ رقم کی. لیکن جس وقت وہ آمادہ فساد ہوئے, اور جس طرح کہ ہم بائبل کو پڑھتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ہاں شرک آ گیا, ان کے ہاں خدا سے سرکشی آ گئی, ان کے ہاں ہیلا گری آ گئی. تو یہ در حقیقت ان کا وہ مذہبی پہلو ہے جس کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ سنا دیا کہ اب قیامت تک دو معاملات ان کے ساتھ ہوں گے. پہلی بات وہ ہے جو سورہ آل عمران میں بیان کی ہے کہ جائل الذین اتبعوا کا فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ, قیامت تک اب مسیح علیہ السلام کے ماننے والوں کو سیاسی غلبہ حاصل رہے گا. یہ سیاسی غلبہ ہے جس کو فوق الذین کفروا کے الفاظ میں بیان کیا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ علمی لحاظ سے دوسرے لوگ برتر ہو جائیں گے یا خصائص کے لحاظ سے برتر ہو جائیں گے. ایک سیاسی برتری ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے قیامت تک پیشین گوئی فرما دی اور وہ فیصلہ قرآن مجید میں ثبت ہو گیا. یہی فیصلہ اگر آپ بعض جگہوں کے اوپر انجیل کو پڑھیں تو اس کے آثار آپ کو وہاں بھی مل جاتے ہیں. دوسری چیز جو ان کے معاملے میں کی وہ سورہ اعراف میں بیان کی ہے, اور اس میں یہ بتا دیا ہے کہ وقتاً فوقتاً ایسی صورت پیدا ہوتی رہے گی کہ یہ ابھریں گے, اپنی صلاحیتوں کی وجہ سے ایک مقام حاصل کریں گے اور پھر دنیا میں لوگ ان سے خطرہ محسوس کر کے ان پر پل پڑیں گے. تو یہ معاملہ وقتاً فوقتاً ہوتا رہے گا, ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی تسلسل کے ساتھ ایک ہی صورت ہے جو جاری رہے گی، اس پہ پناہ میں ملے گی، اس پہ معاہدات بھی ہوں گے، اس میں ان کو پنپنے کے موقع بھی ملیں گے. ایک قوم ہے اس کو زندہ رہنا ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کا تازیانہ ان پر برستا رہے گا. تو یہ دو باتیں ہیں جو مذہبی لحاظ سے اللہ تعالیٰ کے جس میثاق کی انہوں نے خلاف ورزی کی ہے اس کے نتیجے کے طور پر سزا کی حیثیت سے بیان ہو گئی ہیں. تو یہ ہم مسلمان بھی مانتے ہیں، اور یہ تو بلکہ اگر آپ بائبل کو پڑھیں تو اس میں بھی اسی طرح لکھا ہوا ہے. یعنی اگر آپ استثناء کو پڑھ لیں جو میرے نزدیک اصل تورات ہے، تو آپ پر بالکل واضح ہو جائے گا کہ وہاں ان کو بتا دیا گیا ہے کہ اگر تم غلط رویہ اختیار کرو گے، سرکشی اختیار کرو گے، تو اس کائنات کا پروردگار تمہارے ساتھ کیا کرے گا. چنانچہ وہی کچھ جو بائبل میں لکھا ہے یا استثناء میں لکھا ہوا ہے یا انبیاء کے صاحب میں جس کی تفصیلات ہیں، وہی کچھ ہے کہ جو ان کے ساتھ اس وقت ہو بھی رہا ہے اور قیامت تک ہوتا بھی رہے گا. اللہ تعالیٰ نے جو بات کہہ دی ہے اس کا ایک حرف بھی اپنی جگہ سے نہیں ٹل سکتا. اس لحاظ سے ظاہر ہے کہ ہم یہود کے بارے میں یہ بات بیان بھی کرتے ہیں، بعض اوقات کہتے بھی ہیں. اس سے نکلنے کا راستہ کیا ان کے لیے؟ ظاہر ہے کہ اس پہ دو چیزیں راستے میں کھڑی ہوئی ہیں. ایک یہ کہ وہ سیدنا مسیح علیہ السلام کے ساتھ جو کچھ کر چکے ہیں اس پر اللہ سے معافی مانگیں اور مسیح علیہ السلام کو پیغمبر کی حیثیت سے مان لیں. دوسرے یہ کہ ان کی ہدایت کے لیے اور پوری دنیا کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے آخری پیغمبر کی بعثت فرمائی، تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں یا آپ کی دعوت کو قبول کر لیں. یہ نکلنے کا راستہ بھی ان کے سامنے اسی طریقے سے موجود ہے. اب جب وہ اس سے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے قومی حیثیت سے، تو مذہبی مخاصمت کی ایک فضا ہے وہ رہے گی. یعنی جب وہ محمد الرسول اللہ کو نہیں مانیں گے یا مسیح علیہ السلام کو نہیں مانیں گے، تو مسیح علیہ السلام کے ماننے والے یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ظاہر ہے کہ ان کی اس روش کو غلط قرار دیں گے، اس پر تنقید بھی کریں گے، اس کے جو نتائج دنیا اور آخرت میں نکل سکتے ہیں ان کے بارے میں بھی متربع کرتے رہیں گے. رہی یہ آخری بات جو آپ نے فرمائی، تو قومی لحاظ سے اللہ تعالیٰ کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ ہر فرد کو بھگتنا پڑتے ہیں. یعنی اگر کسی قوم پر زوال آتا ہے، جس طرح کہ اس وقت مسلمانوں کی بعض اقوام پر زوال آ چکا ہے، تو اس میں یہ تو ہوتا ہے کہ اگر کوئی فرد اپنے طور پر صحیح کرے تو وہ اس سے نکلنے کے لیے اس قوم کو چھوڑ کر کہیں جا سکتا ہے. یہ راستہ یہود کے لیے بھی کھلا ہے، لیکن جب تک کوئی آدمی اس کے اندر رہے گا یا اس کا حصہ بن کے رہے گا، اس کو قومی لحاظ سے اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کے نتائج بھگتنا ہوں گے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی لیڈرشپ فیصلہ کرتی ہے کہ جنگ کرنی ہے، ہٹلر نے ایک فیصلہ کیا، تو اب اس میں استثناء تو نہیں دیا جا سکتے نا. اس کا نتیجہ ساری قوم کو بھگتنا پڑا، برسوں بھگتنا پڑا. جاپان نے ایک فیصلہ کیا، اس کا اتنا برا نتیجہ بھگتنا پڑا کہ ہیروشیما اور ناگاساکی میں بے گناہ لوگ مارے گئے. تو یہ سب دنیا کے اندر اسی طریقے سے ہوتا ہے. لہٰذا یہاں جو بھی ہوگا وہ بہرحال پوری قوم کے ساتھ ہوگا. جس کو اس سے نکلنا ہے اسے اس قوم کو چھوڑنا ہوگا یا اس کے عقائد اور نظریات سے الگ ہو کے رہنا ہوگا. تو یہ دنیا میں وہ قانون ہے جس کا آپ عام مشاہدہ کر سکتے ہیں. اس میں مذہبی لحاظ سے میرے نزدیک کوئی سوال پیدا ہی نہیں ہوتا.
ٹھیک، اچھا ہم سے یہ فرمائیے گا کہ یہود نے جو معاملہ کیا ہے رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں کہ وہ ان کو نہیں مانتے، یہی معاملہ تو مسیحیوں نے بھی کیا ہے، وہ بھی نہیں مانتے. لیکن قرآن مجید جب دونوں گروہوں کا ذکر کرتا ہے تو نظر یہ آتا ہے کہ مسیحیت کے جو پیرو ہیں ان کے بارے میں یہ ہے کہ یہ باہر کیف ایک نرم گوشہ رکھتے ہیں، لیکن یہود کے اندر ایک انعد ہے، ایک بغض ہے، ایک رد عمل کی کیفیت ہے مسلمانوں کے بارے میں. یہ دونوں اہل کتاب ہونے کے باوجود اس فرق کی کیا وجہ ہے؟
یہ بھی بالکل واضح سی بات ہے کہ یہود کے ہاں انکار کی وجہ اور ہے اور مسیحیوں کے انکار کی وجہ اور ہے.
اچھا،
مسیحیوں کے انکار کی جو بڑی وجہ ہے وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اس پوری روایت سے الگ کھڑے ہو کر بنی اسماعیل میں سے یہ دعوت دی ہے.
اچھا،
ان کے ہاں جو روایت تھی وہ بنی اسرائیل کے اندر سے آ رہی تھی، خود سیدنا مسیح علیہ السلام بھی وہیں سے ہیں. دوسرے یہ کہ جو کچھ پہلے تورات میں موجود ہے یا قدیم صاحب میں موجود ہے اس کو بھی وہ اپنی روایت کا ایک حصہ سمجھتے تھے. ان کے ہاں سینٹ پال نے مذہب کو ایک صورت بھی دوسری دے دی تھی، یعنی مذہب سے زیادہ وہ اب تصوف بن گیا تھا، فلسفہ بن گیا تھا، اور اس میں شریعت کو بھی ایک خاص دور میں منسوخ کر دیا گیا تھا. یہ ساری چیزیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ آ کے زندہ کر دیں، مذہب کو اس کی اصل صورت میں بحال کر دیا، اس کو فلسفے اور صوفیانہ تعبیرات کے تمام تر تاثرات سے بالکل الگ کر کے خالص اس صورت میں پیش کیا جو ہمیشہ سے مذہب کی رہی ہے اور آدم علیہ السلام سے لے کر تمام پیغمبر جس حیثیت سے اس کو پیش کرتے رہے ہیں. شریعت کو وہیں سے متعلق کر دیا جہاں سے اس کو انہوں نے منسوخ کیا تھا، اور یہ بتا دیا کہ اب یہ خدا کی شریعت قیامت تک کے لیے واجب الاطاعت ہے. تو ان کے ہاں جتنا اختلاف ہے وہ بنیادی طور پر علمی ہے، یعنی اس اختلاف میں سیدنا مسیح علیہ السلام کی حیثیت، انہوں نے سیدنا مسیح علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ سے جو تعلق قائم کیا اس کی تردید ہم نے کی، وہ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے. سیدنا مسیح کو وہ پیغمبری سے اٹھا کر اللہ کا بیٹا بنا چکے تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی تجسیم کی حیثیت سے پیش کر رہے تھے. یہ ساری باتیں قرآن مجید نے نفی کر کے بتا دیں کہ صحیح نہیں ہے. ان کی کلیسا نے جو صورت بناتی تھی مذہب کی، خاص طور پر اس کے فلسفیانہ پس منظر، اس کی حکمت اور اس کی شریعت کے بارے میں اس کی تردید کر دی. تو وہاں اختلاف کی نوعیت علمی ہے، یعنی ایک مذہبی تاثر ان کا بنا، اس تاثر کے تحت انہوں نے بعض عقائد اختیار کیے، بعض نقطۂ نظر اختیار کیے. ان کے اور محمد الرسول اللہ کی دعوت کے مابین جو اختلافات پیدا ہوئے، بعض لوگوں نے آگے بڑھ کے ان کو قبول کیا، بعض نے قبول نہیں کیا. لیکن اختلاف جب علمی ہوتا ہے تو اس میں آپ باقی اختلافات کا بھی جائزہ لے کے دیکھیں، تاریخ میں اس میں تلخی نہیں ہوتی، وہ ہمیشہ ایک محبت کے انداز میں کیا جاتا ہے، اس میں ایک دوسرے کو اپنی بات سمجھائی جاتی ہے. مسیحیوں کے ہاں خود بڑی غیر معمولی تبلیغی اسپرٹ ہے، لہٰذا وہ محبت ہی کا پیغام لے کے دنیا میں بھی آتے ہیں. تو ان کا پس منظر، ان کے اختلاف کی نوعیت اور ان کی افتاد طبع جو کچھ اس پس منظر میں بنی ہے، اس کے لحاظ سے ان کا رویہ ہے. یہود کا معاملہ بالکل مختلف ہے. یہود کا تو مسئلہ بنیادی طور پر وہ ہے جس کو قرآن مجید نے ادا کیا اس میں، کہ بغیم بینہم حسدم منند انفسہم. تو حسد کی آگ اگر آدمی کے اندر لگی ہوئی ہو اور وہ اس کے نتیجے میں سرکشی پر اتر آئے، یعنی اس کا استدلال علمی نہ ہو بلکہ استدلال کی بنیادی یہ ہو کہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ دشمنی کر ڈالی ہے، پیغمبری ہمارے درمیان تھی، شرف ہمارا تھا، فضیلت ہماری تھی، یہ بنی اسماعیل کی طرف کیسے منتقل ہو گیا، یہ تو وہ جنگلی لوگ تھے جن کو ہم نے نکال دیا تھا، اور یہ وہ لوگ ہی نہیں تھے کہ جن کے لیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ وعدے تھے یا میثاق تھا، تو یہ ہمارے ساتھ کیا زیادتی ہو گئی. یہاں تک کہ وہ اس معاملے میں جبریل تک کو ہدف بنانے لگ گئے کہ یہ انہوں نے کیا کیا ہے کہ اللہ کا کلام جو ہماری طرف آنا تھا اس کا رخ کسی اور جانب موڑ دیا ہے. یہ صورتحال ہے جس میں ان کی دشمنی مذہبی بنیاد پر اور ان کا اختلاف بالکل الگ نوعیت رکھتا ہے. یہی وہ چیز ہے جس کو ہم رسولوں کے باب میں بھی دیکھتے ہیں کہ ایک بڑا طبقہ وہ ہوتا ہے کہ جو منکرین کا ہے، یعنی بات ان کی سمجھ میں نہیں آئی، یا سمجھ میں آ گئی ہے لیکن ابھی ماننے کے لیے آمادہ نہیں ہے، یا ماننے کے لیے آمادہ ہے لیکن حالات ایسے نہیں ہیں کہ اس کا اقرار کریں. تو معاندت بالکل الگ چیز ہے، اور معاندت کے نتیجے میں آپ کا رویہ بھی الگ ہوتا ہے. تاہم یہ مذہبی بنیاد پر ہے. اب آپ دیکھیے کہ خود مسلمانوں کے یہاں مذہبی شعور کتنا رہ گیا ہے، تو یہود کے یہاں بھی یہی ہے، مسیحیوں کے یہاں بھی یہی ہے. بہت بڑی تعداد ایسی ہے کہ جن کے یہاں یہ مذہبی مباحث بے معنی سے ہو کے رہ گئے ہوئے ہیں. تو ان کے عمومی رویوں میں آپ کو اس کا کوئی شائبہ بھی نظر نہیں آتا. تاہم جب مذہب پر، مذہبی تصورات پر، مذہبی پس منظر پر گفتگو ہوتی ہے تو یہ ساری چیزیں زیر بحث آ جاتی ہیں.
ٹھیک ہے، ہم سے بہت ہی آپ نے ایک اہم نقطہ اٹھایا. اچھا، ایک اور چیز میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اس حوالے سے. ہمارے ہاں خود مسیحی روایت میں کچھ سیدہ مسیح جب آئے ہیں، ان کے مخاطبین بنی اسرائیل ہیں، وہ بھی جب ان پر تنقید کرتے ہیں، اس سے پہلے کی جو قوم یہود کی موجود ہے بنی اسرائیل ہی میں سے، اور خود ہمارے پیغمبر جب آئے اور قرآن مجید بھی تعلیم دیتا ہے، ایک عمومی رویہ ان کا خود خدا کی ہدایت کو سمجھنے کے حوالے سے سامنے آتا ہے کہ ایک منطقی قانونی استدلال ہے. ایک مطلب ہم تعبیر بھی کرتے ہیں کہ بھائی یہ تو ایک جس کو آپ کہتے ہیں موشگافیاں کرتے ہیں، اور یہ یہود کے جو فریسی ہیں یہ احکامات کے بارے میں خود ایک قانونی منطق بنا کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ کیا خرابی ہے ان کے پورے رویے میں جو اللہ کی شریعت کو سمجھنے کے حوالے سے کی؟ سیدنا مسیح بھی جو ان کے بارے میں کہتے ہیں بھائی یہ اونٹ تو نکل لیتے ہیں لیکن مچھر چھانٹتے ہیں، اور یہ سفیدی پھری بھی قبریں ہیں، وہ رویہ کیا تھا کہ جس سے پھر اللہ تعالیٰ نے بنی اسماعیل کو بھی کہا کہ تم نے بچنا ہے؟
اس میں بھی ایک بڑی بنیادی بات سمجھنی چاہیے، اور وہ یہ کہ جس کو ہم شریعت کہتے ہیں، عام حالات میں تو یہی ہے نا کہ وہ میرا مسئلہ ہے، میں نے دین قبول کیا ہے، میں نے فرد کی حیثیت سے اس کو قبول کر لیا، مجھے نماز پڑھنی ہے، مجھے روزہ رکھنا ہے، مجھے دین کے احکام پر عمل کرنا ہے. تو جب تک خدا کی شریعت فرد سے متعلق ہوتی ہے تو وہاں بہت زیادہ موشگافیوں کی ضرورت نہیں پڑتی. ایک فرد کی زندگی بڑی محدود بھی ہوتی ہے، اور فرد کے ساتھ متعلق ہو کر وہ فرد ہی کے دائرے میں رہتی بھی ہے. اس سے آگے بڑھ کر قومی سطح پر جب شریعت کا ظہور ہوگا اور پھر وہ پورے کے پورے ریاستی نظام سے متعلق ہوگی. یہ ہمارے ساتھ بھی ہوا ہے، یہ یہود کے ساتھ بھی ہوا ہے. مسیحیوں کا معاملہ یہ ہے کہ سینٹ پال نے شریعت کو ویسے ہی ختم کر دیا. اب اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا ایک کلیسا وجود میں آ گئی، اور پھر اس کو آہستہ آہستہ اقتدار میں غیر معمولی حیثیت حاصل ہوتی چلی گئی. تو ان کے یہاں سارا ریوالٹ اصل میں کلیسا کے خلاف تھا، یعنی مذہب کی جو تعبیر پوپ یا اس کا ادارہ کرتا ہے یا ان کی کلیسا کرتی ہے یا ان کے مذہبی رہنما کرتی ہیں, اس کے معاملے میں ایک رد عمل کی صورت بھی پیدا ہوئی. اور یہ معلوم ہے کہ یورپ میں پھر ریفارمیشن کی تحریک اٹھی اور اس کے نتیجے میں پروٹیسٹنٹس کا ایک بڑا گروہ پیدا ہو گیا, اور ہم یہ جانتے ہیں کہ رینیسنس میں کیا ہوا اور کس طرح کا ایک فکری انقلاب وہاں آیا, اور اب وہاں کیا صورتحال ہے مذہب کی, یعنی اس کی ایک بالکل الگ نوعیت ہے. لیکن جس وقت شریعت ہوگی اور اس شریعت کے بعض وہ حصے بھی ہوں گے جن کا تعلق اجتماعی زندگی سے ہے, وہ یہود کے ہاں تو بہت زیادہ ہے. یعنی یہود کی اجتماعی زندگی کو اگر سامنے رکھ کر آپ تورات کو پڑھیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ تورات میں دو تہائی احکام یہود کی خصوصی حیثیت سے متعلق ہیں.
اچھا,
یہود کی قومی حیثیت سے متعلق ہیں, یعنی ان کا ایک جماعت کی حیثیت سے انتخاب ہے, ان کی ایک سلطنت قائم ہے, اس میں انبیاء علیہ السلام مسلسل آ رہے ہیں, اس میں بادشاہی بھی انبیاء کو دی جا رہی ہے. تو اس کے نتیجے میں وہ شریعت جو اصلاً ہوتا تو قانون ہے لیکن خدا کے قانون کی حیثیت سے وہ انسانوں کے ظاہر و باطن دونوں کا احاطہ کرتا ہے, یہاں وہ ظاہر میں آ جاتا ہے, اور ظاہر میں آ کے وہ قانون بنتا ہے جس کو آپ ریاست کا قانون کہتے ہیں. ریاست کا قانون جیسے ہی بننا شروع ہوتا ہے تو اس میں عام طور پر ایسی ہی چیزیں ہوتی ہیں. کبھی آپ دیکھیں کہ ہمارے وکلاء حضرات جب قانون کی مشغافیاں کر رہے ہوتے ہیں اور مقدمہ لڑ رہے ہوتے ہیں تو وہ کیا کیا چیزیں ہیں کہ جن کو پیش کرتے ہیں, اس میں قانون کی روح بالعموم ملحوظ نہیں رہتی. اور یہ دنیوی قانون کی ضرورت بھی ہے, اس لیے کہ دنیوی قانون بالعموم بلکہ زیادہ تر حصے میں روح کے بجائے قانون کے الفاظ ہی کو سامنے رکھے گا, اور انہی کی تعبیرات پر عدالتیں اپنے فیصلے دیتی رہتی ہیں. جو وکیل حضرات وہاں پیش ہوتے ہیں ان کا مزاج بھی کم و بیش یہی بن جاتا ہے. یہ مزاج اپنی نوعیت کے لحاظ سے منطقی مزاج ہے, یعنی کسی کو پھانسی چڑھانا ہے تو وہ نقطہ دریافت کرنا ہے کہ جس میں وہ پھانسی چڑھ جائے, اور بچانا ہے اس کی صفائی پیش کرنی ہے تو ایسے ایسے راستے نکالنے ہیں کہ جس سے کسی نہ کسی طریقے سے بچ جائے. اب آپ اسی کو سامنے رکھ کر دیکھیے, کیا دین میں جو اللہ کا قانون یا شریعت ہے اس میں بھی ہمارا رویہ یہی ہوتا ہے؟ اس میں تو اصل چیز یہ ہے کہ اس کی روح کیا ہے, اس کے باطن میں کیا ہے, وہ کس اصول پر مبنی ہے, اس کی حقیقت کو ہم نے سمجھنا ہے. اور بعض موقعوں کے اوپر ظاہر کے لحاظ سے چیز بالکل اور طرح سامنے آتی ہے لیکن حقیقت بالکل اور رویے کا تقاضا کر رہی ہوتی ہے. تو دونوں کی نیچر یا دونوں کی نوعیت میں اتنا فرق ہے کہ اگر ایک لمبے عرصے تک دوسرا ذہن بن جائے تو بہت مشکل ہوتا ہے کہ اس کو وہاں سے اٹھایا جا سکے. وہ ہمارے ہاں بھی بنا ہے, لہٰذا اگر کبھی آپ فقہ میں دین کو ڈھونڈنے کی صحیح کریں گے تو بڑا مشکل ہے. آپ محتبت سے بھی لے کر جائیں گے تو ذرا مشکل ہو جائے گا ڈھونڈنا. یہی صورتحال آپ کو یہود کے یہاں ملتی ہے. تو میرے نزدیک جس قوم کو بھی مذہبی لحاظ سے اقتدار حاصل ہوگا اور اس کے ہاں مذہبی قانون موجود ہوگا وہاں یہ ذہن پیدا ہو جاتا ہے. اس کے لیے ضروری تھا کہ ایسے لوگ پیدا ہوتے رہیں جو مذہب کی اس حقیقت کی طرف توجہ دلاتے رہیں, لوگوں کو بتاتے رہیں کہ قانون بالکل اور چیز ہے, اور جس چیز کو مذہبی قانون کہا جاتا ہے وہ بالکل اور چیز ہے. وہ خدا کے حوالے سے دیا جانے والا قانون ہوتا ہے, وہ اس ہستی کے حوالے سے قانون ہے جو علیم بذات صدور ہے, جو صرف ظاہر کو نہیں دیکھتی, جس کے اصل چیز باطن ہے, جس کی نگاہ نیت اور ارادوں پر ہے, جو حقیقت پر فیصلے کرتی ہے. تو اس لیے نوعیت کیونکہ دونوں کی مختلف ہے تو ایسے لوگ ہونے چاہیے جو اس جانب توجہ دلائیں. یہی وجہ ہے کہ اگر آپ وہاں دیکھیں تو وہاں پر بھی بہت جلد تصوف کی تحریک پیدا ہو گئی, جس کو قبالہ کی تحریک کہا جاتا ہے. اس سے کیا مقصود تھا؟ یہی مقصود تھا کہ لوگوں کو باطن کی طرف توجہ دلائی جائے. ہمارے ہاں بھی یہ ہوا کہ بہت بڑے بڑے لوگ تصوف کی تحریک سے متاثر ہوئے, یا صوفیانہ تعبیر انہوں نے اختیار کر لی تاکہ اسی حقیقت کو دریافت کیا جائے. عام طور پر آپ نے سنا ہوگا کہ لوگ کہتے ہیں کہ شریعت کا تعلق ظاہر سے ہے اور طریقت کا تعلق انسان کے باطن سے ہے. تو یہ انسان کا وہی خلا ہے جسے وہ پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے. ہمارے ہاں لوگوں نے کی, اس میں بڑے انحرافات پیدا ہو گئے. صحیح طریقہ کیا ہے کہ دین کو اس کی اصل میں رکھ کر دکھایا جائے اور یہ بتایا جائے کہ وہ اس طرح کا قانون نہیں ہے جس طرح کے قوانین ریاست میں بنائے جاتے ہیں, جن کی بنیاد ظاہر پر رکھی جاتی ہے, جو منطقی صغرا کبرا کے طریقے پر استخراجی منطق کے اصول پر چلتے ہیں, اور جن میں اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی بنیاد پر کسی کو رہائی دلائی جاتی ہے اور کسی کو پھانسی چڑھایا جاتا ہے.
صاحب, بہت ہی اہم پہلو جن کی طرف آپ نے نشاندہی کی, بہت سوچنے سمجھنے کا اس میں سامان ہے. آگے بڑھاتے ہیں اس سلسلے کو. یہ بیان فرمائیے گا, اکثر ہم یہ بات کرتے ہیں قرآن مجید کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ ہم نے پیغمبر بھیجے, انبیاء بھیجے, اور ان کے ساتھ کتابیں بھیجیں تاکہ وہ اختلافات کا فیصلہ کر سکیں. ہمارے ہاں اتنی بڑی امت ہے, مسیحی امت, اور کم و بیش 4.5 ارب لوگ ہیں, ان کے اندر نسخ شریعت کا عقیدہ بھی ہے، اسی طریقے سے کفارے کا عقیدہ بھی ہے، اسی طریقے سے تثلیث کا عقیدہ بھی ہے، اور وہ کتاب کو بھی مانتے ہیں، وہ کتاب بھی ان کے پاس ہے. سوال یہ ہے کہ پھر اس کتاب نے ان کے ان تینوں اختلافات کا فیصلہ کیوں نہیں کیا؟
ہمارے ہاں جو کتاب ہے وہ کتاب تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ اصل زبان میں بھی رہی ہے یا نہیں، نہیں کہا جا سکتا کہ اس کو مرتب ہونے کا موقع ملا یا نہیں. ہم بدیہی طور پر یہی جانتے ہیں کہ سیدنا مسیح اٹھا لیے گیا اور ترتیب نہیں پا سکی. وہ سیرت کی کتابوں میں جگہ جگہ نقل ہوئی ہے، تو اگر وہ اس معاملے میں کتاب سے بیگانہ ہوئے تو اس کا کیا گلہ کیجیے. ہماری کتاب تو بالکل محفوظ ہے، اللہ تعالیٰ کے الفاظ میں ہے، اس وقت بھی آپ جس وقت چاہیں اس کو اٹھا کر پڑھ سکتے ہیں، وہ ایک زندہ زبان میں ہے، اصل زبان میں منتقل ہو رہی ہے. کتنے لوگ ہیں جو اس کو پڑھنے کے لیے تیار ہیں؟ ذرا مسلمانوں کے اندر ہی جا کر دیکھ لیجیے، بہت کم تعداد ہوتی ہے کہ جو کتاب کی مراجعت کرتی ہے. جب اس کتاب کی بنیاد پر علم وجود میں آ جاتا ہے، اس میں بہت بڑے بڑے لوگ پیدا ہو جاتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ تینوں پہلوؤں سے لوگ انہی کی جانب رجوع کرتے ہیں. یعنی وہ کلامی مباحث جس میں عقیدہ متعین کیا جاتا ہے، اس کے متعلقات زیر بحث آتے ہیں، ان میں بھی ظاہر ہے کہ علم کلام کے یا فلسفیانہ پس منظر رکھنے والے لوگ یا عقائد کے بارے میں کچھ نقطہ نظر اختیار کرنے والے لوگ، وہ آپ کے اشعری ہوں، وہ ماتریدی ہوں، وہ آپ کے معتزلہ ہوں، وہ زیر بحث رہتے ہیں. فقہ میں بھی ظاہر ہے کہ اسی طرح کی شخصیات ہوتی ہیں جن کے کام کی طرف رجوع کرتے لوگ، اور یہ معلوم کرنے کی صحیح کرتے ہیں کہ کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کس کو اختیار کرنا ہے، فلاں چیز کے فرائض کتنے ہیں، فلاں کے واجبات کتنے ہیں. تو یہی عام طور پر ذہن بنتا ہے اس کے نتیجے میں. ایسے ہی جب لوگ محسوس کرتے ہیں کہ یہ تو ایک خلاصہ ہے، وہ خدا کے ساتھ تعلق، وہ اس کی محبت، وہ ہمارے ذوق میں دین کا آ جانا، وہ عمل کے لیے ایک باطنی تحریک ہونا، یہ ہم نہیں دیکھ رہے، تو پھر ظاہر ہے کہ وہ صوفیانہ احوال کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. ہمارے ہاں بھی ہوتے ہیں، ان کے ہاں بھی ہوتے ہیں، مسیح متکلمین کے ہاں بھی آپ کو اس کے آثار مل جائیں گے. تو یہ میرے خیال میں ایسے ہی ہوتا ہے جہاں بھی ہوتا ہے. کتاب کو اگر اس کی صحیح جگہ پر قومیں رکھنے کے لیے تیار ہو جائیں، یعنی جو اس کی صحیح جگہ قرآن نے بیان کی ہے کہ لیحکم بین الناس فی مختلف فی، تو پھر تو ان میں سے کوئی چیز دو منٹ کے لیے کھڑی بھی نہیں رہ سکتی، پنپ نہیں سکتی. تو یہ نہیں ہوتا عام طور پر. جب نہیں ہوتا تو اسی لیے بار بار کتاب کی طرف متوجہ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے.
ٹھیک، لیکن اب جب کیا اس کتاب کی طرف اگر لوگ متوجہ ہوں، تو یہ جو تینوں عقائد ہیں جن پہ پوری مسیحیت کی بنیاد ہے، اسی پر وہ کھڑے ہوئے ہیں، اسی کو اپنی دعوت تبلیغ کی وہ بنیاد بھی قرار دیتے ہیں، تو کیا کتاب کو، ہم جب کتاب کو وہ حیثیت دے کر پڑھیں، تو کیا کتاب دو ٹوک فیصلہ کرتی ہے معاملہ؟
کوئی شبہ ہی نہیں ہے میرے نزدیک. تو اگر آپ متا کی انجیل میں صرف دقت نظر کے ساتھ تمام تعصبات کو چھوڑ کر پہاڑی کے باز کا مطالعہ کر لیں، سرمن آف دا ماؤنٹ کا، آپ پر ہر چیز واضح ہو جائے گی. پوری کی پوری دعوت کیا تھی حضرت مسیح کی، وہ شریعت کے بارے میں کیا نقطہ نظر رکھتے تھے، دین کی کیا روح اور حکمت بیان کرنا چاہتے تھے، آخرت کے بارے میں ان کا نقطہ نظر کیا تھا، اپنے آپ کو کس مقام پر پیش کرتے تھے. انجیل اس کو دو اور دو چار کی طرح واضح کر دیتی ہے، لیکن اس کی طرف رجوع کون کرے گا؟ ایسا نہیں ہوتا. ہوتا یہ ہے کہ جب اس طرح علم ایک خاص صورت اختیار کر کے مذہبی پیشواؤں کے ذریعے سے سمجھا جاتا ہے، تو پھر لوگ کیا کرتے ہیں؟ پھر لوگ جا کے کتاب کو اس لیے کھولتے ہیں کہ ان کو کوئی ماخذ مل جائے جس میں کسی نہ کسی طریقے سے وہ اپنے نقطہ نظر کی تائید تلاش کر سکیں. اور یہ تائیدی چیزیں تلاش کرنے کا جو معاملہ ہے، یہ آپ اپنے ہاں بھی دیکھیں، گھنٹوں کی تقریریں ہوں گی. کوئی صاحب یہ بیان کر رہے ہوں گے کہ میلاد النبی کا ماخذ کیا ہے، کوئی صاحب یہ بیان کر رہے ہوں گے کہ پیغمبروں کے علم غیب کا ماخذ کیا ہے، کوئی صاحب یہ بیان کر رہے ہوں گے کہ پیغمبروں کو تمام اختیارات دے دیے گئے ہیں، یا فلاں اور فلاں پیغمبر کی یہ حیثیت ہے، آئیے وہ بتاتے ہیں. اب آپ وہ ساری تقریریں سنیے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس میں قرآن کی آیتیں ہی زیر بحث ہوں گی یا کوئی حدیث، لیکن قرآن کی نہ ان آیتوں کا اس موضوع سے کوئی تعلق ہوگا، نہ اس حدیث کا کوئی تعلق ہوگا. اس میں وہی طریقہ ہوتا ہے کہ کچھ اشارات سے، کچھ ایسے ہی بنیادی سے مقدمات دیکھ کے آپ اپنی تقریر کرتے جاتے ہیں، اور آپ کے سامعین اس پر سبحان اللہ اور الحمدللہ کہتے چلے جاتے ہیں.
ٹھیک ہے، ہم سب بہت ہی اہم نقطہ ہے، آگے بڑھاتے ہیں سلسلے کو. یہ بیان فرمائیے گا، آپ اکثر اس بات پر بہت زور دیتے ہیں کہ مسلمانوں کی ایک ہی شناخت ہے اور وہ اسلام ہے، ہمیں صرف اپنے آپ کو مسلمان کہہ کے ہی پکارنا چاہیے، لوگوں کو بھی اور اپنی شناخت بھی اسی حیثیت میں ظاہر کرنی چاہیے. اس پر ایک عقلی سوال اٹھایا جاتا ہے کہ عملی طور پر نتیجے کے اعتبار سے یہ بات بالکل غلط ہے، اس لیے کہ جیسے ہی کوئی شخص مثال کے طور پر نیا مسلمان ہوتا ہے، کسی عالم کے پاس آتا ہے، تو عالم کے پاس آئے گا، بیٹھے گا، عالم اس کو بتائیں گے بھائی یہ دین ہے اور ہمارے نزدیک اس کے یہ سورسز ہیں اور پھر دین کے یہ احکامات ہیں، تو وہ پوری کی پوری جو عالم کی انٹرپریٹیشن ہے وہ آدمی تو اسی کو اپنا رہا ہوگا، اسی کو مذہب سمجھ رہا ہوگا، تو پھر تو عملی لحاظ سے اس کو یہ کہنا چاہیے نا کہ میں وہ مسلمان ہوا ہوں جو حنفی مکتبہ فکر کا ہے، شافی مکتبہ فکر کا ہے، ان کی بھی اگر کوئی آف شوٹس ہیں، تو نتیجے کے اعتبار سے تو وہ اسی جگہ پہ کھڑا ہوگا کہ وہ وہی کر رہا ہے جو عالم کا ایک فہم ہے، پھر وہ اپنی شناخت صرف مسلمان کیوں کہے، وہ پورے اصرار سے بتایا کہ جی میں تو حنفی یا شافی یا حملی مسلمان ہوں.
اسلام کی دعوت پیش کرنے کا یہ کون سا طریقہ ہے؟ وہ طریقہ خود اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، یعنی مجھے اگر غیر مسلموں کو دعوت دینی ہوگی تو میں اللہ کی کتاب پیش کروں گا، اس میں حنفی شافعی مالکی اور فلاں کہاں زیر بحث آ گئے، اللہ کی کتاب کا سادہ ترجمہ لوگوں کو دیا جائے گا، وہ اللہ کی کتاب کی طرف متوجہ ہوں گے تو اسلام کا اقرار کریں گے، اور اسلام کیا ہے اس کے بارے میں مذہبی اختلافات کا کیا سوال، وہ تو وہی ہے جو اللہ کے پیغمبر نے بیان کر دیا ہے اور حنفی شافعی مالکی سب اسی کو بیان کرتے ہیں، وہ یہی ہے کہ ماننے کی چیزیں یہ ہیں جن کو ہم ایمانیات کہتے ہیں، وہ پانچ ہی چیزیں ہیں جس پر انہیں ایمان لانا ہے، اور اسی طریقے سے اسلام کیا ہے وہ بھی بیان کر دیا گیا ہے، تو یہ بیان کرنے کے بعد ایک شخص اس کا اقرار کر لیتا ہے کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، یہ اس کی شناخت ہے، یہی اس کا دین ہے، وہ مسیحی تھا، وہ ہندو تھا، وہ یہودی تھا، اس نے اقرار کیا کہ میں مسلمان ہوں، اب وہ اسلام کے دائرے میں آتا ہے تو وہ اسلام کو سیکھنے کا عمل شروع کرتا ہے، جب وہ سیکھنے کا عمل شروع کرے گا تو اگر مثال کے طور پر وہ میرے ہاتھ پہ مسلمان ہوا ہے تو میں اس کو یہ کہوں گا کہ میرے بھائی یہ دین ہے اور 14 صدیوں سے موجود ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس سے پہلے کے انبیاء بھی یہی دین پیش کرتے رہے ہیں، اس کے سمجھنے میں لوگوں کے مابین اختلافات ہو جاتے ہیں اور ان اختلافات کی وجہ سے فطری طور پر کچھ مسالک بھی بن جاتے ہیں، اس میں میرا نقطہ نظر یا میری تحقیق یہ ہے، اور میں کوئی پیغمبر نہیں ہوں کہ تم میری پیروی کرو، میں اللہ کے پیغمبر کی ہدایت کو سمجھنے والے لوگوں میں سے ہوں اور ایک طالب علم ہوں، میرے علاوہ بہت بڑے بڑے اہل علم موجود ہیں، ان کے بھی مختلف نقطۂ نظر ہیں، آپ جس کو چاہیں پڑھیں، جس سے چاہے تعلیم حاصل کریں اور جس کے مطابق چاہیں اپنی زندگی بسر کریں، اس میں آپ کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اسلام بس وہ تھا جو آپ نے قبول کر لیا اور وہ اس اعلان کا نام تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں.
لیکن اگر مثال کے طور پہ کوئی مسلمان ہے پہلے سے، آبا کی روایت چلی آ رہی ہے اور وہ ایک خاص مسلک کو فالو کرتا ہے، تو اب تو وہ اس کی شناخت باہر کے نتیجے کے اعتبار سے اسی کے ساتھ جڑی ہوئی، تو وہ صرف کیوں کہے میں مسلمان؟
یعنی یہ ضرورت کیوں پیش آ گئی؟ شناخت کی آپ کو ضرورت کب پیش آتی ہے؟ شناخت کی ضرورت تو دوسروں سے اپنے آپ کو ممیز کرنے کے لیے پیش آتی ہے، تو وہ تو ایک ہی شناخت ہے، وہ یہ کہ میں انسان ہوں اور اس کے بعد میں مسلمان ہوں. پھر بہت سی دوسری شناختیں جن کا مذہب سے تعلق نہیں ہے، آپ ان کا بھی تعارف کراتے ہیں. میں اگر باہر جاؤں گا، پاسپورٹ پیش کروں گا، مجھ سے پوچھا جائے گا، کہوں گا نا پاکستانی ہوں میں. تو یہ ساری جتنی شناختیں ہیں وہ در حقیقت میرے تعارف کا ذریعہ بنتی ہیں. ان میں سے ایک بہت بڑی شناخت مذہبی شناخت ہے. مذہبی شناخت محمد الرسول اللہ نے میری طے کر دی یا پیغمبروں نے طے کر دی، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ میرا نام ہمارے باپ ابراہیم نے مسلمان رکھا ہے، تو میں اپنے اس تعارف کے ساتھ دنیا کے سامنے اپنی مذہبی حیثیت میں کھڑا ہوتا ہوں. اب اس کے بعد رہ گئی یہ بات کہ دین کو سمجھنے میں، اس کی تعبیر میں میرا ایک زاویہ نظر ہے، تو یہ شناخت کا مسئلہ کیوں بنے گا اور کہاں بنے گا؟ یہ تو شناخت کا مسئلہ بنتا ہی نہیں. اس وقت یہ بات زیر بحث آتی ہے جب آپ کو کسی علمی موضوع پر گفتگو کرنی ہوتی ہے، تو وہاں آپ اصولوں کے لحاظ سے جس چیز کو بھی بہتر سمجھتے ہیں اس کی پیروی کرتے ہیں. یہ عملاً برتنے کی چیز ہے، نہ کہ اپنی شناخت بنا کر اس کے حوالے سے ہم نے لوگوں کو دعوت دینی ہے. دعوت کا موضوع کیا کوئی مسلک ہے؟ کیا کوئی نقطہ نظر ہے؟ دعوت کا موضوع مذہب میں اسلام ہے. اور ہم تو یہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا بھر میں کوئی دوسری چیز نہیں ہے، یعنی باقی جتنے بھی گروہ اب سے پہلے موجود رہے ہیں وہ سب بھی اسلام ہی کے فرقے ہیں، پیغمبروں کا دین ہی ایک ہے. تو دوسری کوئی مذہبی شناخت جب اللہ نے نہیں بنائی تو ہو کیسے سکتی ہے؟ اس کا اعلان خود اللہ تعالیٰ نے کر دیا کہ ان دین عند اللہ الاسلام فمن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ. اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، ہمیشہ سے اسلام رہا ہے، قیامت تک اسلام رہے گا. اور میں عرض کر دوں کہ اسلام جب ہم بولتے ہیں تو ہم اصل میں اپنی طرف نگاہ کر رہے ہوتے ہیں، یعنی پیغمبروں کا دین، وہ دین جس کو اللہ کے سارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک لے کر آئے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہی میرا دین ہے اور قیامت میں یہی دین ہے کہ جو لوگوں سے پوچھا جائے گا اور اسی کو قبول کیا جائے گا، اس کے سوا کوئی دوسرا دین اللہ کے ہاں قابل قبول ہی نہیں
ہے۔ ہم سب آگے بڑھاتے ہیں سلسلے کو۔ دین کا لفظ آپ نے ابھی بیان کیا، یہ کہا جاتا ہے کہ دین صرف اسلام ہے، باقی جتنے بھی رجحانات موجود ہیں ان کو مذہب کہنا چاہیے، دین کا لفظ صرف اسلام کے ساتھ خاص ہے مذہبی لحاظ سے، کہ دین صرف اسلام ہے باقی مذاہب ہیں۔
یہ بات تو قرآن مجید کے بالکل خلاف ہے، قرآن مجید میں یہ تقسیم کہیں بھی نہیں کی گئی، دین مذہب یہ ایک ہی بانی کے الفاظ ہیں، عربوں کے ہاں اس کے لیے لفظ دین بولا جاتا تھا، چنانچہ جو دین مشرکین نے اختیار کیا ہوا تھا اس کو بھی قرآن نے دین ہی کہا، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ جو دین مصر میں بادشاہ نے اختیار کر رکھا ہوا تھا سیدنا یوسف کے زمانے میں، اس کو بھی دین کہا، ما کان لیوسف ان یاخذ اخاہ فی دین الملک۔ تو قرآن مجید میں یہ لفظ جو ہے مسلک کے لیے، مذہب کے لیے، طریقہ کار کے لیے جو انسان زندگی میں اختیار کرتا ہے، کسی نظام کے لیے، جسمانی میں آپ عزم بولتے ہیں تو یہ دینی کا لفظ بولا جاتا ہے۔
آگے بڑھاتے ہیں سلسلے کو۔ آپ فرماتے ہیں اکثر کہ فکری گمراہی کا ایک بہت بڑا زینہ ہے، اور وہ ہے ابتدا دین کے اندر کوئی نئی چیز خدا کی نسبت سے پیدا کر دینا، اور بدعت کو اسی لیے ہمارے ہاں اس قدر کنڈمنیشن حاصل ہے کہ دین پہ اگر چلنا ہے تو بدعت سے بچنا چاہیے۔ ہمارے بعض آثار میں ایک جملہ نقل کیا جاتا ہے کہ تراویح کے معاملے میں سیدنا عمر نے فرمایا کہ بھائی نعم البدع، تو بڑی اچھی بدعت ہے، اور بدعت حسنہ کا ایک پورا تصور ہمارے ہاں پیدا ہو گیا، اگر بدعت دین میں ابتدا ہے، افتراء علی اللہ ہے، اضافہ ہے، تو پھر یہ بدعت حسنہ کی تعبیر کو ہم کیسے سمجھیں؟
یہ بات ٹھیک نہیں ہے کہ جب عربی زبان میں کوئی لفظ اصطلاح بن جائے، یا دنیا کی کسی زبان میں بھی اصطلاح بن جائے، تو اس کا لغوی استعمال بند ہو جاتا ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ عربوں کو دیکھیے، موجودہ زمانے میں بھی وہ سفیر کے لیے لفظ رسول بول دیتے ہیں، درا حالے کہ وہ ایک اصطلاح بن چکا ہے۔ خود قرآن مجید کو دیکھیے کہ اس میں نبی اور رسول الگ الگ اصطلاحات بھی ہیں، لیکن دونوں ہی الفاظ تعمیم میں استعمال ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ فرشتوں کو بھی اللہ کا رسول کہا ہے، بلکہ یہاں تک قرآن مجید میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ رسولوں کا انتخاب فرشتوں میں سے بھی کرتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی کرتے ہیں۔ تو یہ در حقیقت لغوی استعمال ہے لفظ کا، لوگ بعض اوقات اس کی رعایت نہیں کرتے۔ تو زبان ایسے نہیں ہوتا کہ آپ کی اصطلاحات کے بعد اس میں بند ہو کر رہ جائے، وہ اپنے طریقے سے کام کرتی ہے۔ تو بدعت بطور ایک اصطلاح کے تو بہت بعد میں جا کر یہ حیثیت اختیار کرتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ الفاظ بولے تو اس میں پوری بات بیان کر کے یہ لفظ استعمال کیا تھا، یعنی یہ فرمایا تھا کہ میرے دین میں کوئی نئی بات نہیں ایجاد ہونی چاہیے، من احدث فی امرنا ھذا۔ تو احداث، نئی بات پیدا کرنا، اس کا ایک خاص سیاق، وہ دین میں پیدا کی جائے۔ پھر یہ کہا تھا کہ اس طرح کی چیز جب بھی اختیار کی جائے گی تو یہ بدعت ہوگی، یعنی یہ دین میں نئی بات ایجاد کرنا ہوگا، اور اس کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ یہ ضلالت ہے یا گمراہی ہے۔ بدعت کا لفظ نئی چیز کے لیے قرآن مجید میں 10 جگہوں پر استعمال ہوا ہے، ما کنت بدعا من الرسل میں استعمال ہوا ہے۔ تو اس طرح لغوی مفہوم میں سیدنا عمر میں لفظ استعمال کیا ہے، جو انہوں نے کام کیا اس میں بدعت کیا چیز تھی، یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نماز پڑھی ہے، میں کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ یہ تہجد کی نماز ہے، یہ کوئی الگ نماز نہیں ہے۔ تہجد کی نماز کی حیثیت سے اللہ کے پیغمبر پر یہ لازم تھی، آپ نے ساری زندگی اس کا التزام کیا۔ قرآن مجید بتاتا ہے کہ آپ کے ساتھ صحابہ کرام میں سے بھی ایک گروہ اس کا اہتمام کرنے لگ گیا تھا۔ یہ بات بھی ہمیں واضح طور پر معلوم ہے کہ بعض لوگوں نے اپنی کمزوری کے باعث یہ پوچھا کہ ہم اس وقت نہیں اٹھ سکتے ہیں، اس کو عشاء کے بعد پڑھ لیں، آپ نے اس کی اجازت دی۔ یہ بھی معلوم ہے کہ لوگ پیچھے آ گئے جب تہجد کی نماز کے لیے آپ اپنے موتقف سے باہر نکلے، تو اس موقع کے اوپر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پابند نہیں کیا کہ تم میرے ساتھ جماعت کی صورت میں نہیں پڑھ سکتے۔ تو اس کا عشاء کے بعد پڑھنا، جماعت کے ساتھ پڑھنا، یہ چیز بالکل عام تھی، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھا، بلکہ خود اس روایت سے معلوم ہوتا ہے جس کے بعد سیدنا عمر نے یہ اقدام کیا ہے کہ ایک امام پر لوگوں کو اکٹھا کر دیں، کہ وہاں لوگ تنہا بھی پڑھ رہے تھے اور مختلف لوگوں کو امام کھڑا کر کے بھی پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے ان کے اندر ایک نظم پیدا کرنے کے لیے کہا کہ ایک مسجد میں یہ الگ الگ جماعتیں کرانا یہ مناسب نہیں ہے، ایک جماعت کے پیچھے نماز، ایک امام کے پیچھے نماز پڑھ لیا کرو۔ تو اس پہ کون سی چیز ہے کہ جس کو اصطلاحی بدعت قرار دیا جا سکتا ہے؟
بہت خوب، ہم سب آگے بڑھاتے ہیں سلسلے کو۔ آپ اکثر جب اپنی تفسیری آراء یا اپنے استاد مولانا امین حسن اصلاحی کی کچھ آراء کو بیان کرتے ہیں، تو اس میں ایک بنا استدلال یہ بھی ہوتی ہے کہ یہ جو موقف، یہ جو مفہوم ماضی کے مفسرین نے اپنایا ہے، یہ عربیت کے خلاف ہے۔ اس پر اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ یہ جو ہمارے ماضی کے مفسرین ہیں وہ تو خود اہل عرب میں سے تھے، عربی زبان بولتے ہوئے پیدا ہوئے، پوری زندگی عرب ہی کی حیثیت سے گزارے، اور ان کے لیے عربی ایسی تھی جیسے ہمارے لیے اردو ہے، تو یہ استدلال کیسے کیا جا سکتا ہے کہ انہوں نے اگر کوئی رائے اختیار کی ہے تو وہ عربیت کے خلاف ہوگی؟ ہماری آرا پر تو کہا جا سکتا ہے اس لیے کہ ہم عرب نہیں ہیں، ان کی رائے کے بارے میں کیسے کہا جا سکتا ہے کہ عربیت کے خلاف تھے؟
ہم سب اردو زبان بولتے ہیں، ہمارے ہاں بہت سے لوگ ہیں جن کی مادری زبان اردو ہے، اگر آپ اردو زبان کے مباحث پڑھیں اور ان لوگوں کے مابین پڑھیں کہ جو اردو زبان بولتے ہوئے پیدا ہوئے، جن کی مائیں اردو زبان بولتی ہیں، تو یہ ساری بحثیں کر رہے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں، یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہاں غالب نے یا میر نے اس لفظ کو ٹھیک استعمال نہیں کیا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو آپ دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں اور ان کے مابین بھی یہ بات ہو رہی ہوتی ہے۔ تو ہم انسان جب بھی کسی زبان کو بولتے ہیں یا اس کو لکھتے ہیں یا اس کو سمجھتے ہیں تو اس میں بعض اوقات غلطیاں ہوتی ہیں، اور یہ غلطیاں ہیں جن کی طرف دوسرے اہل علم توجہ دلاتے رہتے ہیں۔ اس کا کسی کی مادری زبان ہونے سے یا کسی کے بولنے والا ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ در حقیقت علم کی دنیا میں عمومی مباحث ہیں، وہ انگریزی میں بھی ہوتے ہیں، اردو میں بھی ہوتے ہیں، عربی میں بھی، فارسی میں بھی ہوتے رہتے ہیں۔ علامہ اقبال کتنی اچھی فارسی جانتے ہیں، انہوں نے فارسی میں شاعری کی ہے، لیکن اگر آپ بعض ایرانیوں کی تنقیدات پڑھیں تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ ہمارے محاورے کے خلاف ہیں۔ کتنی اچھی ربائی ہے، سرآمد روزگاریں این فقیرے، تو اس میں اعتراض کیا جاتا ہے نا کہ یہاں پر ایک نکرہ کے ساتھ این کا لفظ استعمال کر دیا گیا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو یہ بحثیں زبان میں بیان میں ہوتی رہتی ہیں، اس کو اس سطح سے اوپر اٹھ کے دیکھنا چاہیے اور پڑھنا چاہیے۔ تو جب کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ یہ عربیت کے خلاف ہے تو اصل میں انہی اہل علم کی قائم کردہ علم کی روایت کی بنیاد پر انہی میں سے کسی رائے پر تنقید کر رہا ہوتا ہے۔
بہت اہم بات، ہم سے بہت ہی اہم نقطہ ہے، آگے بڑھاتے ہیں سلسلے کو۔ یہ بیان فرمائیے گا، ہماری امت کے علماء کا یہ نقطہ نظر بیان کیا جاتا ہے کہ روایات حسن بھی ہوتی ہیں، صحیح بھی ہوتی ہیں، ضعیف بھی ہوتی ہیں۔ ضعیف روایات کو ہم احکام کے اندر تو پیش نہیں کریں گے، لیکن فضائل کے جہاں تک بات ہے، ثواب کی بات ہے، لوگوں کو کسی چیز کی ترغیب توجہ دلانے کی بات ہے، تو اس میں ضعیف روایات کو پیش کیا جا سکتا ہے، اس پر کوئی عقلی حرج نہیں ہے، دینی لحاظ سے بھی کوئی اس پہ مذائقہ نہیں ہے۔ آپ کی نظر میں کیا ضعیف روایت فضائل کے باب میں پیش کی جا سکتی ہے؟
میرے نزدیک تو دیکھیے، ہر چیز اور ہر موضوع کے لحاظ سے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ وہاں کس چیز سے استدلال کیا جائے گا۔ تو ضعیف روایت میں پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اسے رسول اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی چیز کی نسبت بجائے خود بہت بڑی چیز ہے۔ سوال یہ نہیں کہ اس میں بات کیا بیان ہوئی ہے، اس میں آخری درجے کی احتیاط ضروری ہے، یعنی اللہ کے پیغمبر کی نسبت سے ایک بات بیان ہو رہی ہے، نتیجہ کیا نکلے گا، وہ چیز دین بن جائے گی۔ یعنی آپ جتنی جی چاہے تنقید کر کے کہتے رہیں کہ یہ روایت ہے، یہ راوی کا بیان ہے، یہ بات تو اصل میں لوگوں نے جیسے سنی ہے اس کو آگے بیان کر دیا ہے، یہ سب کہتے رہیں، رسالت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جیسے ہی آ جاتا ہے تو ایک عام آدمی پر یہی اثر پڑتا ہے کہ یہی دین ہے۔ اب اس میں اگر کوئی فضائل کی بات بیان ہوئی ہے اور اس کے اثرات دین کے فلسفے پر پڑ رہے ہیں، دین کی حکمت پر پڑ رہے ہیں، دین کے احکام پر پڑ رہے ہیں، آپ نے تو اطمینان کے ساتھ بیان کر دیا کہ اتنی مرتبہ فلاں لفظ اگر زبان سے ادا کیا جائے گا تو اس کے نتیجے میں یہ اجر ملے گا، اس سے دین میں جو چیزوں کی اہمیت ہے اس پر جا کر بہت سے اثرات پڑ جائیں گے، یعنی نماز کا کیا مقام ہے، حج کا کیا مقام ہے۔ تو اس لیے یہ کوئی آسان چیز نہیں ہے، صحیح اصول یہی ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے جب کوئی بات بیان کی جائے تو اسے آخری درجے میں تحقیق سے گزرنا چاہیے، اور اس کے بعد بھی لوگوں کو یہ بتا دینا چاہیے کہ یہ انسانی تحقیق ہے، نہیں کہا جا سکتا کہ یہ فی الواقع رسول اللہ کی بات ہے۔ یہی رویہ ہمیشہ سے ہمارے اہل علم، جلیل القدر اہل علم کا رہا ہے، اور میرے نزدیک وہی اختیار کرنا چاہیے۔
لیکن اس میں جو فرق ہے نوعیت کے لحاظ سے، اگر ایک روایت ہے وہ احکام سے متعلق ہے اور ایک ہے فضائل سے متعلق ہے، تو فضائل کی روایت سے کوئی عملی طور پر دین میں تو افتراق نہیں آئے گا، تو فضیلت کے باب میں پیش کرنے میں کیا پھر حرج؟
آپ کے خیال کے مطابق دین صرف احکام کا نام ہے، دین کا تو اصل حصہ جو ہے وہ الحکمہ ہے، یعنی دین میں اصل چیز ایمان و اخلاق کے مباحث ہے، تو یہ فضائل کیا کوئی آسمانی چیز ہوں گے یا روبوٹ کے فضائل ہوں گے؟ انسانوں کے ہوں گے نا، تو انسانوں میں یہ فضائل جو ہیں یہ اخلاقی فضائل کے طور پر آئیں گے یا کسی اور طریقے سے آ جائیں گے؟ تو اس لیے یہ تو اصل دین پر اثر انداز ہو رہی ہے، احکام تو اس کے بعد ثانوی درجے کی چیز ہے۔
بہت اہم بات، ہم سب آگے بڑھاتے ہیں۔ یہ بیان فرمائیے گا، کہا یہ جاتا ہے کہ سیدنا عثمان کے دور میں جمعے کی نماز کے اندر جو دوسری اذان ہے اس کا اضافہ ہوا، اس سے پہلے یہ روایت نہیں ملتی۔ سوال یہ ہے کہ اگر عبادات اور تعبدی امور ایک اجماع اور تواتر عملی سے آ رہے ہیں تو پھر اس میں یہ اضافہ کیوں کروں گا؟
میں ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ جس وقت ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور کوئی بڑا مجمع وہاں اکٹھا ہو جائے تو اس میں آپ کیا اہتمام کرتے ہیں؟ ویسے تو یہی ہوتا نا کہ امام تکبیر کہے گا اور ہم جھک جائیں گے، تو آپ یہ اہتمام کرتے ہیں کہ وہاں ہر تیسری چوتھی صف میں کوئی ایک آدمی آگے تکبیر پہنچانے والا کھڑا ہو جائے.
بالکل.
تو یہ جو بہت سی تکبیرات اس وقت کہی جا رہی ہوتی ہیں، مجھے خود موقع ملا ہے اس کا کہ ایک بڑے مجمع میں جب نماز پڑھی گئی جس میں ہزاروں افراد تھے، تو وہاں صورتحال یہ تھی کہ 100 سے زیادہ لوگ مکبر کی حیثیت سے تکبیرات کو دہرا رہے تھے. یہ صورتحال تھی. تو ان کو آپ 100 اذانیں کہیں گے یا 100 تکبیریں کہیں گے؟
نہیں،
ایسا نہیں کہیں گے نا. تو اگر آپ تحقیق کی نظر سے دیکھیں تو یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ مدینے کی جب آبادی بڑھ گئی تو مسجد میں جو اذان دی جاتی تھی، لاؤڈ اسپیکر ایجاد نہیں ہوا تھا، تو اس میں یہ اہتمام کیا گیا کہ جیسے ہی اذان ختم ہو تو ایک دوسری اذان بھی سیدنا عثمان کے گھر پر کھڑے ہو کر دے دی جائے، تاکہ زیادہ بڑے طبقے تک یا زیادہ دور تک اذان کی آواز پہنچ جائے. یہ حقیقت میں کوئی دوسری اذان تھی ہی نہیں.
ٹھیک ہے، ہم سب آگے بڑھاتے ہیں سلسلے کو. یہ بیان فرمائیے گا، کہا جاتا ہے کہ امام مالک کے ہاں دین کے مصادر میں سے ایک مستر، ایک سورس، ایک ریفرنس کی حیثیت رکھتا تھا یہ نقطہ کہ عمل اہل مدینہ کیا ہے. آپ کی نظر میں کیا دین کے ماخذ میں یا دین میں جب کسی چیز کو ثابت کیا جا رہا ہو تو اس نقطے کو ملحوظ نظر رکھنا چاہیے کہ اہل مدینہ کا عمل کیا تھا؟ چونکہ عقل یہ کہتی ہے کہ اگر پیغمبر وہاں رہے اتنے لمبے عرصے تک اور دین سے متعلق کوئی میں بات کر رہا ہوں تو وہ لازماً ان کے معاشرے میں، ان کے ارد گرد، ان کے اہل و عیال، ان کے اہل خاندان، ان کے اہل علاقہ کو جاننی چاہیے. اس نقطے کو کیسے دیکھتے ہیں؟
میرے نزدیک اس بات کو بے محل بیان کیا جاتا ہے. اس کا صحیح محل ہر صاحب علم پر واضح ہونا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ دین میں ایک تو اللہ کی کتاب ہے. اللہ کی کتاب مدینے والوں کے پاس نہیں ہے، وہ سب مسلمانوں کو دے دی گئی. تمام صحابہ کرام نے اس کتاب کو آگے پہنچایا، وہ تحریر میں بھی اپنے تواتر کے ساتھ اور قول میں بھی اپنے تواتر کے ساتھ منتقل ہو رہی ہے. وہ اگر کسی کے پاس شام میں ہے، عراق میں ہے، تو اللہ کی کتاب رہے گی. تو اس وجہ سے وہاں تو مدینے کی کوئی خصوصی حیثیت نہیں باقی رہی. دوسری چیز سنت ہے، یعنی جس کو جاری کر دیا گیا، نماز جاری کر دی گئی، روزہ جاری کر دیا گیا، اسی طرح عبادات اور بعض دوسری چیزیں ہیں وہ جاری ہو گئیں. مسلمانوں نے بحیثیت مسلمان اس کو اختیار کر لیا، وہ مدینے میں ہو، مدینے سے باہر ہو، بلکہ آج تک ان کے معاملے میں کسی اختلاف کا کوئی سوال ہی نہیں ہے. وہ تو گویا ایک سنت جاریہ کی حیثیت سے، سنت متواترہ کی حیثیت سے، سنت ثابتہ کی حیثیت سے امت کے ہاتھ میں ہے، اور بالکل اسی طرح محفوظ ہیں جس طریقے سے قرآن مجید محفوظ ہے. قرآن مجید بھی تواتر اور اجماع سے منتقل ہو رہا ہے اور سنت بھی منتقل ہو رہی ہے. یہ بحث ان کے بارے میں ہے ہی نہیں. یہ بحث اس کے بارے میں ہے کہ آپ کے پاس کوئی خبر واحد آتی ہے.
اچھا.
یعنی کوئی راوی یہ بیان کر دیتا ہے، کوئی بیان کرنے والا، کہ میں نے حضور کو یہ کرتے ہوئے دیکھا تھا، میں نے یہ بات اس طرح دیکھی. ایسی باتیں ہوئی نا، مثال کے طور پر نماز کے بارے میں بعض راویوں نے یہ بیان کرنا شروع کیا کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اور مواقع پر بھی رفع یدین کرتے تھے. میں نے ایک مثال دی. یا کسی نے یہ بیان کیا کہ میں نے یہ دیکھا تھا کہ صحابہ کرام آمین ذرا بلند آواز سے کہتے تھے. یہ اخبار احاد ہیں. ان اخبار احاد کے بارے میں امام مالک کا نقطہ نظر یہ تھا کہ یہ اس وقت میں قبول نہیں کروں گا جب یہ عمل اہل مدینہ کے خلاف ہوگی. تو یہ اصل میں حدیث پر تنقید کا اصول ہے، اس کا سنت اور قرآن سے کوئی تعلق نہیں.
بہت ہی اہم نقطہ غام صاحب نے بیان فرمایا. یہ بتائیے گا کہ روایات کے ذخیرے کو ہم دیکھتے ہیں تو دونوں طرح کی روایات سامنے آتی ہیں، بلکہ انہی روایات کی بنا پر تو پورے کے پورے مسالک بن چکے ہیں، اور نماز میں رفع دین کے بارے میں بہت سخت رویہ اختیار کرتے ہیں. روایتیں ہی دونوں پیش کر رہے ہوتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہی سے. تو پھر اگر دونوں جگہ پر لکھا ہوا ایک جگہ پر کہ آپ نے کیا، دوسری جگہ پر کہ آپ نے نہیں کیا، تو پھر معاملہ حل کیسے ہوگا؟
نہیں، یہ معاملہ بھی اس طرح نہیں ہے. دیکھیے، نماز رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، مسلمانوں نے اس کو آپ سے سیکھا، وہ آپ کے ہاں جاری ہو گئی. نماز کے دو حصے ہیں. ایک حصے کا تعلق ہوا ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اعمال اور اذکار مقرر کر کے مسلمانوں کو سکھا دیے. ان میں نہ کسی اختلاف کا کوئی سوال ہے، نہ کبھی کوئی اختلاف ہوا ہے. نماز کا ایک حصہ ہے جو اختیاری ہے. اختیاری حصے میں اللہ کے پیغمبر ہی نے اجازت دی ہے کہ اذکار میں یہ چیزیں ہو سکتی ہیں، اعمال میں یہ چیزیں ہو سکتی ہیں. یہ جو حصہ ہے اس کے بارے میں اختلافات پیدا ہونا بالکل فطری ہے. یہ اختلافات دونوں اعتبارات سے پیدا ہوں گے. جب اختیار دیا گیا ہے تو صحابہ کرام بھی اس میں اپنے اختیار کو استعمال کریں گے. جب اختیار دیا گیا ہے تو خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بھی اس کے مختلف طریقے سامنے آئیں گے. چنانچہ اس اختیاری باب میں بعض چیزیں صحابہ اکرام نے بیان کی ہیں, ان سے متعلق صحیح اصول یہ تھا کہ یہ اس حصے سے متعلق ہیں جو اختیاری ہے. اگر آپ اس کو اختیار کریں گے تو چونکہ حضور سے اس کی روایت مل گئی ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے, اس کو کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ حضور کا عمل بھی ہے. اور اس میں چونکہ اختیار دیا گیا تھا تو اصول پر اگر کوئی فقیہ بھی اختیار کرنے کے لیے کہتا ہے تو اس پر بھی کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا. بات کو یہاں سے پیش کیجئے تو کوئی بحث نہیں ہے, لیکن جب اس کو آپ نے اٹھایا اور اختیاری حصے کو اٹھا کر آپ نے لازمی حصے میں داخل کرنا چاہا تو اب بحث پیدا ہو گئی. اب وہ لوگ کے جو اس کو لازمی حصہ نہیں مانتے وہ بھی اپنے سارے ساز و سامان کے ساتھ مباحثے کے میدان میں آ جائیں گے, اور جو اس کو لازمی حصہ بنانے کی صحیح کریں گے وہ بھی روایت پر روایت پیش کرتے چلے جائیں گے. تو میرے نزدیک معاملے کی نوعیت یہ ہے, آپ اس کی اصل کے لحاظ سے اس کو صحیح جگہ رکھ دیجئے, کوئی بحث نہیں. اس وجہ سے مجھے تو کوئی تردد نہیں ہے رفائے دین کرنے میں, میں نے اپنی کتاب میں اس کو لکھا بھی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی روایتیں ثابت ہیں, لیکن یہ کہ یہ کس حصے سے متعلق ہے, یہ اختیاری حصے سے متعلق ہے. آپ چاہیں کر لیں, آپ چاہیں نہ کریں.
اب سب بہت ہی اہم بات آپ نے بیان فرمائی ہے, بہت ہی مارکت الآرا اختلاف ہے اور اس کو اتنی سادگی سے آپ نے حل کیا. وقت ہمارا یہاں پہ ختم ہوتا ہے ناظرین. آج ہم نے متفرق سوالات غامدی صاحب کی خدمت میں رکھے اور یہ جاننے کی کوشش کی کہ ان مسائل کو کیسے دیکھنا چاہیے. اس سلسلے کو انشاءاللہ آئندہ نشست میں آگے بڑھائیں گے. وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے, اجازت دیجیے.